بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه قال كتاب بدي الوحي باب كيف كان بدي الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدي وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه سب سے پہلے تو حدیث مسلسل بالاولیت جو ابھی آپ کو سنائی گئی میں نے یہ حدیث سب سے پہلے اپنے شیخ اور مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے سنی انہوں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حضرت مولانا عبد القیوم بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آگے کی سند الفضل المبین فی الحدیث المسلسل عن النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا رسالہ ہے جس کو مسلسلات سے ہم پہچانتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے اس حدیث کی جو سند ہے اس میں تسلسل حضرت سفیان ابن عیینہ تک ہے سفیان ابن عیینہ اور ان کے استاد عمر ابن دینار اور ان کے استاد ابو قابوس مولا عبداللہ ابن عمر اور ان کے استاد حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان حضرات نے اس تسلسل کے ساتھ یعنی پہلے یہ روایت سنی ہو یہ نہ وہاں تسلسل نہیں ہے جنہوں نے اس کو مسلسل بیان کیا ہے اس کو علامہ شمس الدین جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا وہم قرار دیا ہے بہرحال یہ تو حدیث مسلسل بالاولیت ہوئی اب یہ کتاب جو ہے جس کو ہم بخاری شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں جس کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ یہ اس کا پورا نام ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 600,000 حدیثوں کے مجموعے میں سے انتخاب کر کے ترتیب دیا ہے 16 سال کی مدت اس میں لگی گویا بڑے طویل زمانے میں تک اس میں مصروف اور مشغول رہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سوانح, آپ کی ولادت بخارا شہر کے اندر 13 شوال سنی ہجری 194 جمعہ کے دن ہوئی, اور وفات جو ہے وہ عید الفطر کی شب میں یعنی یکم شوال کی شب میں خرتنگ نامی بستی جو سمرقند سے کچھ دوری کے اوپر واقع تھی, اور اس وقت تو وہ گویا یوں کہا جا سکتا ہے سمرقند ہی کا ایک حصہ بن چکا ہے وہ علاقہ, وہاں جو ہے ہوئی سن ہجری 256 میں. اس طرح گویا ان کی عمر ہے 62 سال میں 12 دن کم ہوتی ہے, اور حضرات مورخین اور محدثین نے ان کی سن ولادت سن وفات اور عمر شریف کو محفوظ رکھنے کے لیے کہا ہے کہ ولد فی صدق و مات فی نور و عاش حمیدا. صدق یہ سعاد دال اور قاف یہ 3 حروف ہیں, ان کے جو اعداد ہیں ان کو آپ نکال کر جمع کریں گے تو وہ 194 ہوتے ہیں, اور لفظ نور میں نون واو اور را 3 حرف ہیں, اور ان کے بھی اعداد اگر آپ نکالیں گے تو وہ 256 ہوتے ہیں. اور حمیدہ ہا میم یا دال الف یہ جو ہے ان کے جو حروف ہیں ان کے اعداد کو اگر آپ نکالیں گے تو 62 ہوتے ہیں. تو اس طرح گویا ان کی سن ولادت سن وفات اور عمر شریف کو یاد رکھنے کے لیے ایک آسان طریقہ یہ قدیم جو ہے اصحاب فنون جو بھی رہے مختلف علوم کے ماہرین اس طرح کی چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے یہ ایک طریقہ ان کا اپنایا ہوا ہے. جیسا کہ آپ تجوید کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ حروف قلقلہ جو ہیں وہ 5 ہیں, اب اس کو یاد رکھنے کے لیے قطب و جدین ایک مجموعہ بتا دیا گیا, اب قاف پا با جا جیم اور نون جو ہے ان کو دال. تو اب یہ حروف کو الگ الگ یاد رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے, تو اس کا ایک جملہ بنا کلمہ بنا دیا گیا تو آسان ہو جاتا ہے, اس طرح یہاں پر بھی. خیر تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں پیدا ہوئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شروع ہی سے وہ ساری چیزیں عطا فرمائی جو آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کی عظیم خدمت کا کام آپ سے لیا. بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے بے نظیر حافظہ عطا فرمایا تھا, اس سلسلے میں آپ اپنے اساتذہ سے جن سے یہ کتاب پڑھیں گے تفصیل سنیں گے. بہرحال انہوں نے احادیث کو مختلف اساتذہ سے جن کی تعداد 1080 ہوتی ہے مختلف علاقوں میں, اس زمانے میں سفر کی وہ سہولتیں اور سفر کے وہ وسائل جو ہمارے زمانے میں پائے جاتے ہیں وہ نہیں تھے, اس کے باوجود مختلف ملکوں مختلف شہروں کا سفر کر کے انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا, اور 1080 اساتذہ سے انہوں نے فیض اٹھایا, اور 600,000 احادیث ان کو محفوظ تھی. اسی 600,000 احادیث کے ذخیرے میں سے انتخاب کر کے انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے, اور اس کتاب کے اندر بقول علامہ ابن الصلاح اور بقول علامہ نووی رحمہ اللہ کے 7,275 احادیث ہیں مقررات کے ساتھ, اور حذف مقررات کے بعد 4,000 ہیں. ویسے مقررات کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو متن ہے وہ, ورنہ محدثین کے ہاں اگر متن ایک ہو اور سند الگ ہے تو وہ مقرر کہلاتی نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ بھئی کوئی حدیث اس طرح مقرر نہ ہو, چنانچہ انہوں نے اپنے اس اہتمام اور التزام کا اظہار کتاب المناسک کے اندر ایک موقع پر کیا ہے کہ ایک باب میں وہ فرماتے ہیں کہ اگلے باب میں جو روایت آ چکی ہے وہ یہاں دی جا سکتی ہے, لیکن چونکہ ہم نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ صرف کسی روایت کو مقرر نہ لائیں اس لیے اس کو یہاں پیش کرتے نہیں ہیں, اگرچہ اس کے باوجود مقرر روایتیں آ گئی ہیں جن کو علماء نے جمع کیا ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب دامت برکاتہ ان کا ایک مستقل رسالہ اس پر ہے, اس میں آپ وہ سب مقررات کو دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ مقررات کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جو متن کے اعتبار سے ایک طرح کی ہیں وہ, تو کل مقررات کے حذف کے بعد 4000, اور ان روایتوں کو انہوں نے کتب کے جو عنوان دیے ہیں, جیسے یہ پہلی کتاب کتاب بدی الوحی یا کتاب الوحی, دوسری کتاب الایمان, اس طرح کتب والے عنوان 97, 90 اور 7, اور ابواب یہ پہلا باب ہے کیف کان بدی الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 3918 ابواب کے عنوان ہیں. سب سے پہلی کتاب کتاب الوحی اور سب سے آخری کتاب التوحید, سب سے پہلا باب باب کیف کان بدی الوحی, اور آخری باب باب قول اللہ و نداء الموازین القسط یوم القیامہ لیوم القیامہ. تو یہ کل ابواب جو ہیں 3918 ہیں, اور ان کو انہوں نے اس کتاب کو 16 سال کے عرصے میں ترتیب دیا, اور جب بھی کوئی کسی باب کے ماتحت کسی حدیث کو وہ اندر شامل کرنا چاہتے تھے تو تازہ وصل فرماتے تھے, دو رکعت ادا کر کے استخارہ یعنی پورے غور و فکر کے ساتھ اس تمام جو روایتیں ان کے پاس موجود ہیں ان کی سندوں پر غور کر کے جو سب سے زیادہ صحیح اور قوی ہوتی اس کو وہ اپنی کتاب میں شامل کرتے تھے, اور گویا یہ ان کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا مقبول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس مجموعہ حدیث کو وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ آج اصحاب کتب بعد کتاب اللہ کا لقب اس کو دیا گیا ہے. ویسے ہم لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ جب انہوں نے ہر حدیث کو تازہ غسل اور دو رکعت کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر شامل کیا تو ہم نہ غسل بھی نہ کریں ہر حدیث کے لیے, اور ہر حدیث کے لیے تازہ وضو بھی نہ کریں, تو کم سے کم پہلی حدیث جو پڑھیں اس وقت سے لے کر وضو آخر تک باقی رہے, گویا پورا مجموعہ باوضو پڑھیں اس کا ہماری طرف سے اہتمام ہو تو انشاءاللہ اس کی برکات ہوں گی. حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب نور اللہ عمر قدموں نے آپ بیتی میں لکھا ہے اور آپ کی زبان سے بھی سنا کہ جب ہم نے حدیث پڑھنا شروع کیا تو میں آپ کے ایک ساتھی تھے مولوی محمد حسن کر کے سہارنپور کے, کیا میں نے ان کے ساتھ ایک گویا ہم دونوں نے مل کر آپس میں معاہدہ کر لیا کہ کوئی حدیث بغیر وضو کے ہماری گویا سما سے نہیں گزرے گی. چنانچہ کیونکہ دورہ حدیث کے اندر سبق مسلسل کئی کئی گھنٹوں تک ہوتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درمیان میں وضو ٹوٹنے کی نوبت آتی ہے تو کہا ہم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جاتا تو دوسرے کو ہاتھ سے اشارہ کر دیتا اور جلدی سے اٹھ کر جہاں سبق ہوتا تھا مدرسہ مظاہروں کے اندر دفتر قدیم جو لوگ وہاں پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں جہاں سبق ہوتا ہے اس کے قریب ہی وہاں نلکا لگا ہوا ہے اور وہاں لوٹے پڑے رہتے ہیں, دیکھو پانی کے لوٹے پڑے رہتے, جلدی سے جا کر کے ایک منٹ میں وضو کر کے آ جاتا تھا, اور وہ اشارہ کر کے اٹھتے ہی وہ دوسرا ساتھی جو ہے وہ استاد کو کوئی اشکال کر دیتا تھا میرا یہ اشکال ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے تو ایک دو مرتبہ انہوں نے اس چیز کو دیکھا اور وہ سمجھ گئے, تو اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جب میں کوئی ہم میں سے یہ کہتا حضرت یہاں یہ اشکال ہے تو حضرت جواب میں یوں فرماتے تھے تمہارا اشکال تو رہنے دو لیکن وہ تمہارا ساتھی وضو کر کے آئے وہاں تک ایک قصہ سن لو. تمہارا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے, یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بابرکت کلام ہے, جتنا زیادہ ہم ادب و احترام کے ساتھ اس کو پڑھیں گے یا حاصل کریں گے اتنی اس کی برکات اس کے انوار اس کے ثمرات سے اللہ تعالیٰ ہمیں متمتع فرمائیں گے. اس لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کوشش کی ہونی چاہیے کہ یہ باوضو پڑھا جائے. ہمارے اساتذہ سے سنا دیوبند میں ایک مرتبہ سبق حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمتہ اللہ علیہ کی تقاریر میں بھی یہ واقعہ ہے, وہی فرماتے ہیں کہ وہاں دارون دیوبند اندر دیوبند میں دستور یہ ہے کہ کوئی جنازہ جب ہوتا ہے تو دیوبند والے وہ جنازہ وہاں دارالعلوم میں لاتے ہیں نودرا, اور وہاں گویا جو ہے جہاں درسگاہیں ہیں اس کے آس پاس بھی مدرسے کی عمارتیں ہیں, بیچ میں ایک چوک نما جگہ خالی ہے اس کو نودرا کہتے ہیں. نودرا تو اصل وہ عمارت کے جو نو در ہے اس کی وجہ سے, تو آگے وہاں جو ہے مولسری کا درخت بھی ہے, تو دیوبند میں کوئی بھی جنازہ جب ہوتا ہے دیوبند والوں کا دستور یہ ہے کہ وہیں دارالعلوم میں نماز جنازہ کے لیے لاتے ہیں, اور دوران سبق بھی جانا مدرسہ چالو اس درمیان کوئی جنازہ آ جاتا ہے تو اعلان ہو جاتا ہے جنازہ آیا اساتذہ طلبا سبق نہیں چھوڑ کر جلدی سے آتے ہیں دو منٹ میں جنازے کی نماز پڑھ کر کے آ جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس طرح جنازہ آیا اور جو ہے نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو ایک طالب نے وضو کے لیے گیا تو بعد میں استاد نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ اچھا تم بے وضو سبق میں شرکت کرتے ہو تو بہرا حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھا جس 1947 میں جب ملک آزاد ہوا دہلی کے اندر جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو فسادات ہوئے جس میں سینکڑوں مسلمان قتل کیے گئے تھے اس موقع پر حضرت نے جو خدمات انجام دی وہ حضرت کی سوانح میں موجود ہیں ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جی کے ساتھ انہی خدمات کے سلسلے میں ہم آتے جا رہے تھے درمیان میں جو ہے نماز کا وقت آیا حضرت نے فرمایا پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں تو کہا وضو کرنے کے لیے میں گیا تو کہنے لگے اچھا اللہ کے بندے تم بغیر وضو کے رہتے ہو اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو کیا کرو گے بہرحال ہمیں وضو کا اہتمام کرنا چاہیے ہماری طرف سے کوشش ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ہماری مدد بھی کرتے ہیں اور اس کی برکات بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے تو بہرحال یہ علم حدیث ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے پڑھنے کا موقع عطا فرمایا یہ سال دور حدیث کا سال کہلاتا ہے جس میں گویا آپ کو پورا وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات جن کو ہم حدیث سے تعبیر کرتے ہیں اسی کو پڑھنے پڑھانے میں مشغول کرنا اس سے پہلے آپ کے جو سال گزرے تعلیمی سال اس میں طالب علم کے ان سالوں میں جو ہے مختلف چیزیں آپ نے پڑھی تفسیر پڑھی فقہ پڑھی اور فنون پڑھے جو ہے فن نحو پڑھا صرف پڑھا معانی پڑھا اس طرح گویا ہر سال کے نصاب کے اندر مختلف فنون کی کتابیں ہوتی تھی اس سال آپ جو کچھ پڑھیں گے اس میں سب حدیث ہی پڑھی صبح سے لے کر شام تک حدیث کا مشغلہ ہے گویا یہ بہت بابرکت مشغلہ ہے اور ہمیں گویا اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو حقیقی گویا ادب و احترام کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ہماری نیت یہی ہو کہ جس حدیث کو بھی پڑھیں گے اس پر انشاءاللہ عمل کا اہتمام کریں گے وہ حضرات محدثین کے یہاں اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو حدیث میں پڑھتا تھا اس پر عمل کا اہتمام کرتا تھا یہاں تک کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی اور سینگی لگانے والے حضرت ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اجرت عطا فرمائی تو اس پر عمل کے خاطر میں نے بھی سینگی لگوائی اور جو ہے سینگی لگانے والے کو اس کی اجرت دی وہ اتنا زیادہ ان حضرات کے یہاں عمل کا اہتمام تھا اور یہ عمل ہی کا اہتمام تھا جس کی وجہ سے ان کو احادیث محفوظ رہتی تھی اس لیے کہ کسی چیز کو سننے کے بعد جب آدمی اس پر عمل شروع کر دے گا تو پھر اس کو مستقل طور پر یاد رکھنے کی ضرورت نہیں وہ خود ہی محفوظ ہو جاتی ہے تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے اس مجموعے کو جو ترتیب دیا چھلا کا حدیث میں سے تو وہ سب کی ایسا نہیں ہے کہ ساری صحیح حدیثیں اس میں انہوں نے جو ہے جمع کر دی ہیں نہیں بلکہ جو جتنی حدیثوں کو لائے ہیں وہ صحیح ہیں گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب احادیث صحیحہ پر مشتمل ہے لیکن احادیث صحیحہ اسی میں منحصر ہیں گویا اس کے علاوہ اور کوئی حدیث صحیح نہیں ہے یہ بات نہیں اس لیے اور جگہ پر جہاں کہیں ہمیں حدیث صحیح ملے گی اور حضرات محدثین حدیث صحیح کی جو تعریف کرتے ہیں اور اس کی تعریف کے اندر جن شرائط کو کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں وہ شرطیں جس حدیث میں بھی پائی جائیں گی ان کو ہم اس حدیث کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کا اہتمام کر سکتے ہیں تو بہرحال خلاصہ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مجموعہ جو ترتیب دیا تو سنیزی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق سنیزی 217 سے شروع کر کے 233 میں اس کام کو مکمل کیا ہے 217 سے 233 16 سال کا عرصہ ہوتا ہے اسی زمانے میں انہوں نے اس کو گویا شروع کر کے مکمل کیا اور اس کا نام جو الجامع رکھا تو چونکہ احادیث کو مختلف انداز سے حضرات محدثین ترتیب دیتے تھے ان کے پاس احادیث کا جو ذخیرہ ہوتا تھا اس کو جب کتابی شکل دیتے تھے تو کتابی شکل دینے کے لیے اس کے لیے مختلف شکلیں اختیار کی جاتی تھی حضرات محدثین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو مضامین کے اعتبار سے 8 مضمونوں پر تقسیم کیا ہے اور گویا اس میں سیر ہیں، آداب ہیں، احکام ہیں، مغازی ہیں، یہ سب مختلف یہ 8 جو ہے مضامین ہیں حدیث کے. تو جو کتاب ایسی ہو جس میں یہ 8 عنوانات سے تعلق رکھنے والی حدیثوں کو شامل کیا گیا ہو تو اس کو حضرات محدثین کی اصطلاح میں جامع کہتے ہیں. چنانچہ یہ بخاری شریف جو ہے الجامع ہے، اس میں یہ 8 عنوان سے تعلق رکھنے والی احادیث موجود ہیں. اسی طرح ترمذی شریف جو ہے وہ بھی جامع ہے، اس میں بھی انہی 8 عناوین سے تعلق رکھنے والی حدیثیں موجود ہیں. مسلم شریف کے متعلق البتہ حضرات علماء نے اختلاف کیا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں وہ بھی جامع ہے، اور اصل یہ ہے کہ اس میں تفسیر سے تعلق رکھنے والی احادیث بہت اقل قلیل ہیں، تو وہ حضرات جو اس کو جامع کہتے ہیں یہ فرماتے ہیں اقل قلیل ہی صحیح لیکن ہے تو اس لیے اس کو جامع کہا جا سکتا ہے، اور دوسرے حضرات اس کی قلت کے پیش نظر اس کو کل عدم قرار دے کر اس مسلم شریف کو جامع میں لاتے نہیں ہیں. تو یہ طریقہ تو گویا یہ طریقہ یہ ہو. دوسرا سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی. سنن اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس میں وہ کتاب کے مصنف اور مؤلف نے احادیث کو فقہی ابواب کے انداز پر ترتیب دیا ہو، گویا پہلے جیسے کتاب الطہارت، اس کے بعد کتاب الصلاۃ، پھر کتاب الزکات، اس طرح. تو امام بخاری، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نسائی نے اپنی کتاب کو اسی طرح ترتیب دیا، اس لیے وہ سنن ابو داؤد، سنن نسائی. ترمذی شریف کی ترتیب میں بھی یہ انداز اختیار کیا گیا، اس لیے اس کو بھی سنن کہتے ہیں. تو سنن تو اس لیے کہتے ہیں کہ ترتیب میں پہلے وہ جو ہے وہ طہارت وغیرہ کو لائے، اور جامع اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی کتاب میں 8 مضامین سے تعلق رکھنے والی روایتوں کو پیش کیا. اس لیے ترمذی شریف جو ہے جامع بھی ہے اور سنن بھی ہے، اور بخاری شریف جو ہے وہ جامع تو ہے لیکن سنن بھی، جبکہ ابو داؤد شریف اور نسائی جو ہے وہ سنن ہے لیکن جامع نہیں ہے. تو بہرحال یہ مختلف اپنے اپنے انداز اور ذوق ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک ذوق اور اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ اپنی کتاب کی شروعات ان حضرات نے صاحب سنن میں سے، سنن ترمذی، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، تو کتاب الطہارت سے یہ گویا بات سامنے رکھ کر کی کہ اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور نماز کی صحت موقوف طہارت پر، اس نے کتاب الطہارت سے شروع کیا. اور جو ہے امام ابن ماجہ جو ہے انہوں نے اپنی سنن کو سنت، اتباع سنت سے شروع کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر سنت کا اہتمام نہیں ہوگا تو بدعت اندر دین میں شامل ہو جائے گی، اور بدعت کی شمولیت کے نتیجے میں دین مسخ ہو کر رہ جائے گا، اس لیے سنت کی بڑی اہمیت ہے. اس معنی کر کے انہوں نے اس کو سنت سے شروع کیا، اتباع سنت سے. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کی بحث کو مقدم کیا کہ لو لسنا لقال من شاء ما شاء، کہ اگر سند کا سلسلہ نہ ہوتا تو جو آدمی جو چاہتا اپنی زبان سے کہہ دیتا، سند نے آ کر کے سب پر روک لگا دی، وہ اس سے سند کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کو سند سے شروع کیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی شروعات جو ہے وہی سے کی. گویا ان کا ایک اپنا نرالا انداز ہے، گویا ان کے اپنی جگہ پر کہ نماز کی اہمیت، سنت کی اہمیت اپنی جگہ پر، سند کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن ان کہا جا سکتا ہے کہ پورے دین کی بنیاد اور اس کا مدار جو ہے وہ وہی کے اوپر ہے. بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ وہی کے ذریعے سے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسباب علم جو ہیں ان میں سبب علم کے طور پر وہی جو ہے سب سے زیادہ قوی اور مستند سبب علم ہے. آپ نے شرح قائد کے اندر شروع میں اسباب علم میں سلاستن پڑھا ہوگا، جس میں جو ہے ایک تو حواس ہے، اور دوسرا جو ہے عقل ہے، اور تیسرا خبر صادق. یہ خبر صادق وہی تو حضرت شکنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گویا ان 3 اسباب علموں میں یہ سبب جو ہے سب سے زیادہ قوی اور مستند ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو اسی سے شروع کیا، اور جو ہے ان کی عادت ہے کہ جب کوئی عنوان قائم کرتے ہیں، خاص طور پر کوئی نئی کتاب شروع کرتے ہیں، تو اس کے شروع میں وہ قرآن پاک کی آیات کو بھی پیش کرتے ہیں، یہاں بھی باب کی شروعات تو کی باب ان کے فکان بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف وحی کی شروعات کیسے ہوئی. لفظ بدا کا لغوی معنی تو ہے شروعات اور ابتدا کا. ویسے دیکھا جائے تو اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایتیں پیش کی ہیں ان میں صرف تیسری روایت وہ ہے جس میں حدیث کی شروعات کا تذکرہ ہے, باقی روایتوں میں شروعات کا کوئی جو ہے تذکرہ اور بیان نہیں ہے. پھر ان روایتوں کو کیوں لائے تو اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ لفظ بدا اگر تجربی اعتبار سے اس کا معنی شروعات کا ہے, لیکن امام بخاری اور اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے لفظ بدا کو اپنے طور پر خاص اصطلاحی معنی میں استعمال کیا ہے. گویا وہی کو جو حالات پیش آئے, خالی شروعات نہیں, وہی جن جن احوال سے گزری اور جن ادوار سے اس کا گزر ہوا وہ سارے ادوار کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں, اس ان کو بدلانے کی. اس لیے کیفا بدل وحی, کیفا بدل اذان, کیفا بدل حیض, کیفا بدل اذان میں امام بخاری ان روایتوں کو پیش کریں گے کہ یہ اذان اس وقت جو ہم دیکھ سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, وہ کس طرح وجود میں آئی, پہلے کیا تھا, اس کے بعد کیا ہوا, جتنے دور سے اذان گزری اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. اسے یہاں پر بھی وحی کے تمام ادوار اور احوال کی طرف اشارہ کرنے کے لیے باب قائم کیا ہے, خالی شروعات کا بیان مقصود نہیں. اور یہاں نبی قرآن پاک کی آیت انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی اس کو لا کر کے وہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وحی مطلوب اور اسی طرح وحی غیر مطلوب. وہ آگے چونکہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ وہی غیر مکتوب جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی نازل ہوتی رہی, وہی مکتوب اور وہی غیر مکتوب دونوں. گویا جو احکام براہ راست ہمیں قرآن کے نظر نظر نہیں آتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلائے, وہ بھی کوئی آپ نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ ان کو بھی بذریعہ وہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتارا گیا. چنانچہ آپ کتاب المغازی میں فتح مکہ کا جہاں بیان ہے وہاں واقعہ پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام جیرانہ کے اندر قیام پذیر تھے. اس موقع پر ایک دیہاتی آیا جو کرتا پہنے ہوئے تھا, اس کے کرتے میں خوشبو بسی ہوئی تھی. اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھا اور وہ جو ہے کرتا پہنے ہوئے اور خوشبو لگائے ہوئے, تو وہ کیا کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. آپ کی یہ خاموشی جو تھی وہی کی وجہ سے تھی. وہ تو جواب جلدی نہیں ملا یہ سمجھ کر کے کہ شاید جواب نہیں ملے گا, وہاں سے نکل گیا. لیکن جب وہی قیامت کا سلسلہ مکمل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا بھائی وہ کہاں ہے. لوگ اس کو پھر ڈھونڈ کر کے لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسئلہ بتایا. اب بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے. اب وہاں اس صراحت ہے کہ اس وقت آپ پر وہی نازل ہوئی. اعلیٰ ابن امیہ جو ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی تمنا تھی کہ اور جستجو تھی کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا اور جو ہے آپ کے منہ سے خراٹوں کی سی آواز آتی تھی اور سخت سردی کے زمانے میں بھی پسینے کے قطرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے جو ہے وہ موتیوں کی طرح لڑکتے تھے. تو یہ حضرات صحابہ جن کے سامنے وحی کا نزول ہوتا تھا اس کیفیت کو دیکھتے رہتے تھے. حضرت اعلیٰ ابن امیہ کو کبھی اس کے دیکھنے کی نوبت نہیں آئی تھی. کہ میرے دل میں یہ تمنا تھی اور میں نے کہہ بھی رکھا تھا لوگوں سے. جب اس اعرابی نے آ کر کے یہ بات پوچھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہونا شروع ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلیٰ ابن امیہ کو اشارہ کر کے بتایا ہو جانا دیکھ لو. اس وقت چونکہ دھوپ تھی اور دھوپ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر تانی گئی تھی. اسی چادر کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, آپ کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی تھے. یہ اعلیٰ کہتے ہیں میں آیا اور نیچے چادر کے اندر اپنا سر داخل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. خیر وہ تو اپنی جگہ پر قصہ پارا, میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس واقعے میں یہ ہے کہ حضور نے جو حکم اس کو بتلایا, آپ پورے قرآن کو پڑھ لیجئے وہاں وہ موجود نہیں ہے. تو وہ جو وہی نازل ہوئی تھی کیا اس میں وہی جو حدیث میں بتایا گیا, معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور احکامات بھی جو بتلایا کرتے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی آپ کو اس سے آگاہ کیا جاتا تھا. اسی کو قرآن پاک میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, آپ کی جو بات بھی ہوتی ہے وہ اپنی خواہش نفس کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے جو آپ پر اتاری جاتی ہے. تو بہرحال ایک اور موقع پر بھی ہے جیسا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا جو صحیفہ اور تدوین حدیث کے سلسلے میں جہاں حضرات محدثین بحث کرتے ہیں وہاں حضرات صحابہ نے اپنے اپنے طور پر حدیث کے جو مجموعے جمع کیے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو سن رکھے تھے اس کو ایک تحریری شکل میں اپنے پاس محفوظ کرتے تھے. تو کسی نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ آپ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو تحریری شکل میں اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں اور جیسے اور انسان کبھی ناراض ہوتے ہیں کبھی خوش ہوتے ہیں اور ناراض کے اور خوشی کے موقع پر اپنی زبان سے باتیں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں, آپ ان سب کو محفوظ کر لیتے ہیں گویا مناسب نہیں. انہوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو, آپ نے یہ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے اس زبان سے حق کے علاوہ کبھی کوئی اور بات نکلتی نہیں ہے. دوبارہ یہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ وحی کی جو اس میں مطلوع اور غیر مطلوع, قرآن تو وحی مطلوع ہے اور یہ حدیث جو ہے وحی غیر مطلوع ہے. اور یہ گویا قرآن پاک کی دراصل تشریح ہے انزلنا الیک کتاب لتبین ما للناس ما نزل, کیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں وہ در حقیقت قرآن پاک کی تشریح ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو بھیجا تھا کہ آپ کے ارشادات کے ذریعے سے قرآن فہمی کا سلیقہ امت کو حاصل ہو. اس لیے جو لوگ حدیث رسول کو حجت نہیں مانتے وہ دراصل قرآن پاک کو بھی صحیح سمجھ نہیں سکتے. ایک مستقل فرقہ اور طبقہ ہے غلام احمد پرویز جس کا جو ہے سر خیل رہا ہے, اس نے حدیث کی حجیت کا انکار کیا. ابھی بھی اس زمانے میں بھی کچھ لوگ پھر دوبارہ اسی نظریے کو لے کر چل رہے ہیں اور نوجوانوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں. اہل علم کو چاہیے اس کی طرف متوجہ ہو کر کے موقع بموقع اس چیز کو پیش کرتے رہے. بہرحال یہ آیت کریمہ اسی لہلائے کہ وہ یہ غیر مطلوع جو ہے وہ کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں, اور حضرات انبیاء پر بھی وہ نازل ہوتی رہی. اور اس کے بعد جو ہے حدیث پیش کی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی انما الاعمال بالنیات, اس حدیث کو پہلے لانے میں کیا مسئلہ تھے. بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اس حدیث کا باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے باپ سے ہٹ کر کے اس روایت کو پہلے اس لیے ذکر کیا کہ وہ بتلانا چاہتے ہیں کہ پڑھنے والوں کو چاہیے کہ علم کی تحصیل سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں. یہاں طلبہ کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور پڑھنے والوں کو اس سے بھی آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے بھی گویا اپنی نیت کو درست کر لیا ہے. بہرحال بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ باپ سے اس کا اس حصے سے کوئی تعلق نہیں. بہرحال نیت کی درستگی یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے, کسی بھی کام کی بنیاد جو ہے وہ نیت پر ہوا کرتی ہے اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. وہی نماز لکل لمری مانوا, کہ آدمی جیسی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. اسی لیے اگر اچھی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے, نیت میں اگر کچھ کھوٹ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں یہ ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے تین آدمیوں کو بلایا جائے گا حساب کتاب کے لیے, جس میں ایک شہید ہوگا, ایک قاری ہوگا, ایک سخی ہوگا. وہ آپ نے سن رکھی ہوگی جس میں نیت کے صحیح نہ ہونے پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا. اس حدیث کو جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے تھے تو دھاڑے مار کر روتے تھے, فرماتے تھے یہ تو ان کا حال ہے جنہوں نے عمل کیا, پھر بھی نیت کی کمی کی وجہ سے ان کے ساتھ معاملہ یہ کیا گیا, جنہوں نے عمل ہی نہیں کیا ان کے متعلق کیا کہیں گے. باہر کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کرنے کا اہتمام کیا جائے. اس حدیث کی حضرات محدثین اور اہل علم کے یہاں بڑی اہمیت ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے تو حدیث کے ذخیرے میں سے چار حدیثوں کو گویا پورے ذخیرے حدیث का निचोड़ और जो है सब और उसका खीन करार दिया है उनमें से एक है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 5 हदीसों को पूरे जखीरे हदीस का निचोड़ करार दिया है, उन्होंने भी इस हदीस को उन 5 में शामिल किया है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तो इसको निसफुल इल्म करार देते हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने मेहदी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो फरमाते हैं कोई आदमी हदीस में कोई किताब तस्लीम करना चाहे तो उसको चाहिए कि पहले इस हदीस को जिक्र करे। अल्लामा खत्तारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, फरमाते हैं कि हमारे असलाफ का इमामुल्लाह है कि वो अपनी किताब की शुरुआत इस हदीस से किया करते थे। अल्लाह तबरक तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशादात के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम मुबारक के बरकात समरात अनवार और जो है फवाइद से ज्यादा मुस्तफीद फरमाए। जरूरत है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा अदब का एहतमाम हो और जितना ज्यादा आप अदब करेंगे असातिज़ा के सामने अदब के साथ बैठेंगे। इसमें इल्म हदीस में इत्तिसाल सनद उसको भी बड़ी अहमियत हासिल है। आज तो जमाना जो है कंप्यूटर का है, लोग ये समझते हैं कि कंप्यूटर पर बैठ जाएंगे और शामिला देख लेंगे, कोई भी हदीस ढूंढनी होगी ढूंढ लेंगे वो मिल जाएगी वहां। लेकिन हदीस के बरकात का जो है हासिल होना वो उस्ताद के सामने बैठ करके सनद मुत्तसिल के साथ जब आप पढ़ेंगे उसी पर मौकूफ है। अल्लाह तआला ने इस दुनिया को दारुल असबाब बनाया है और हर काम के लिए अल्लाह ताला कादिर थे कि बगैर सबब के भी ये सारी चीजें अता फरमाते, लेकिन चूंकि दुनिया को दारुल असबाब बनाया तो हर चीज के लिए कुछ ना कोई सबब मुकर्रर किया। इल्म के वास्ते उस्ताद को अल्लाह ताला ने जो है सबब करार दिया है, गोया तालिब इल्म के कल्ब के ऊपर इल्म का फैजान अल्लाह तबरक तआला उस्ताद के कल्ब के वास्ते से करते हैं। जो तलबा अपने असातिज़ा के साथ अदब एहतराम का मामला नहीं करते या उनको कोई हैसियत नहीं देते, उस्ताद चाहे कैसा ही कमजोर हो लेकिन बहरहाल उस्ताद है। आपको ये समझ करके कि मुझे जो कुछ मिलेगा अल्लाह ताला इसी के वास्ते से अता फरमाएंगे। हकीकत तो यह है कि उस्ताद क्या है, कुछ नहीं, देने वाली जात तो अल्लाह की है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना माना कासिमुन वल्लाहु युअती, देने वाली जात अल्लाह की। जब हुजूर खुद ये फरमाते हैं मैं तो तकसीम करने वाला हूं, देने वाला अल्लाह है, उस्ताद ही इल्म देता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि बगैर उस्ताद के इल्म हासिल नहीं होगा। हजरत मौलाना खली अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ये सुलूक व तसव्वुफ के सिलसिले में फरमाया करते थे। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह की जबान से खुद सुना और आपने आबीदी में भी ये लिखा है कि फरमाते थे कि मैं तो नलके जैसा हूं, हैंडपंप होता है ना, हैंडपंप उसके जरिए से पानी निकाला जाता है। ये भाई नलका पानी नहीं देता, पानी ये हैंडपंप नहीं देता, सब जानते हैं कि पानी तो अंदर से आता है। गोया जो कुछ मिलता है वो मुबदाए फैयाज से मिलता है, लेकिन वास्ता है नलके के बगैर मिलेगा नहीं, अंदर से मिलेगा नलके ही से। तो इस तरह गोया उस्ताद के वास्ते के बगैर ये चीज हासिल होने वाली नहीं। इसलिए आप हजरात को चाहिए कि अपने असातिज़ा का अदब एहतराम, उनकी कदर कीमत पहचाने और उनके साथ इज्जत एहतराम का मामला करें। जितना ज्यादा उनका अदब करेंगे उतना ज्यादा अल्लाह ताला आपको नवाजेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई यहां इस मजलिस में जितने भी अहले इल्म हैं या तलबा में जो उन अहले इल्म और तलबा में वो तमाम हजरात जिनमें रिवायत हदीस की वो सारी शराइ जिसको हजरात मुहद्दिसीन ने रिवायत हदीस के लिए जरूरी करार दिया है पाई जाती हैं, उनको मैं अपनी तरफ से रिवायत हदीस की इजाजत देता हूं और जिनमें नहीं पाई जाती उनके लिए नहीं है। दुआ कर लो। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक اسمك व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक ला इलाहा इल्लल्लाहु अल अहदु الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله الحنان المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ان بچوں کو جنہوں نے حدیث کو شروع کیا ہے اپنے فضل و کرم سے حدیث کے انوار و برکات اور اس کے فوائد و ثمرات سے زیادہ مالا مال فرما، اور اس علم کو جس ادب و احترام اور اے اللہ جن آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہمارے اسلاف کرام نے حاصل کیا ہے، ان تمام آداب ان تمام حدود و قیود کی رعایت کرتے ہوئے اس کو حاصل کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما، اس پر عمل کا اہتمام عطا فرما، اس علم کے برکات سے مالا مال فرما، خود عمل کرتے ہوئے تیرے دوسرے بندوں تک اس کو پہنچانے کا اہتمام بھی ان کو نصیب فرما. اللہ ان میں سے ہر ایک کو تو اپنے دین اور علم دین کی اشاعت کے لیے، خدمت کے لیے، حفاظت کے لیے بے انتہا قبول فرما. ان کو اے اللہ مفتاح للخیر اور مغلاق للشر بنا دے. ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں نے ان سے جو امیدیں اور توقعات قائم کی ہیں اے اللہ ان سے بڑھ کر کے ان کو بنا دے، اور اے اللہ دین کا حقیقی خادم بنا دے. اے اللہ ان کی صلاحیتوں کو، اے اللہ ان کے قوا کو، تیری دی ہوئی نعمتوں کو تیرے دین ہی کے لیے اور علم دین ہی کے لیے استعمال کرنے کی ان کو توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ کسی گمراہ کا اعلی کار بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما. اے اللہ اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارے سے اس کی پوری پوری حفاظت فرما. تمام ہی مدارس کی اللہ ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارے سے حفاظت فرما. تمام اہل علم کو اللہ دین اور علم دین کی اشاعت و حفاظت کی خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرما لے. ہمارے بیماروں کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. برحمتک.